يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات على محمد. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو پروردگار حسن مشتبہ پروردگار حسین شہید کربلا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نسوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن والحسین علیہم السلام وجعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بصرهما مع وليهما الامام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر خداوند مشتبہ کے ساتھ آج فرش ازار پہ پھر حاضر خدمت ہوئے. آپ کی خدمت محترم ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ 26 محرم سے اس سفر عشق میں آغاز کیا تھا، اور آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس. جو کچھ ایک طالب علم کی حیثیت میں ممکن ہو سکتا تھا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، اور یہی کہہ کر رخصت ہوں گے کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. کسے خبر ہے کہ آئندہ برس ایام عظام امام علیہ السلام کے فرش ادا پر آ سکے. سوائے دعا اور امید کے اور کچھ دامن میں ہمارے پاس نہیں ہے. بس خدا سے یہ التجا کرتے ہوئے، مالک جب تک سانس رکھنا فرش ادا کے ساتھ رکھنا، اور جب سانس نہ رکھنا تو پھر حسین کے پاس رکھنا. خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک دعا اور کرتے ہوئے کہ بہرحال مختلف آنے والے اطلاعات کے اعتبار سے بعض زائرین کے ویزے کی مشکلات ہو رہی ہیں اربعین کے حوالے سے، خدا معلوم کہ کوتاہی کہاں سے ہوئی، واللہ عالم بالصواب. بہرحال زائر کا عنوان زائر ہے، اس کی پریشانی کے خاتمے کے لیے اور ویزوں کے اجرا اور حصول کے لیے با آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. سامعین گرامی قد، روزانہ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 9 کا ایک حصہ تلاوت کیا جاتا رہا. اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بطور ثواب پیش کر رہا ہوں. پروردگار ارشاد فرماتا ہے، قل حبیب کہہ دیجئے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو نہیں جاننے والے. انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ نصیحت اگر ہے تو صرف ان کے لیے جو صاحبان عقل ہیں. یہ ترجمہ اس کا اختصار کے ساتھ تھا، اور ہمارا عنوان تھا اس سال علم امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام اور تعبیر خواب. امام علیہ السلام کے بارے میں بہت کم پڑھا جاتا ہے، بہت کم لکھا جاتا ہے۔ آپ تلاش کیجئے تو میں اس سے پہلے بھی کئی سالوں میں یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں۔ ایک جملہ آج بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا کہ اس حد تک راویوں کو اشتباہات ہوئے، یہ دونوں امامین حمامین کے اعتبار سے، سرکار سید الشہداء اور سرکار سبط اکبر کے واقعات اتنے مشابہ واقعات ہیں کہ بسا اوقات راوی حسن کو حسین کہہ گیا اور حسین کو حسن کہہ گیا۔ بہت کم پڑھا جاتا رہا، بہت کم لکھا جاتا رہا، اور اگر قلم اٹھایا بھی تو مورخین نے اٹھایا بس صلح و امام حسن کے اعتبار سے۔ گرچہ ساری زندگی کا خلاصہ صلح و تو نہیں ہے، کریم ابن کریم، وہ مہربان ابن مہربان، وہ ولی ابن ولی، اس نے کہ ساری زندگی بس ایک ہی کام کیا تھا۔ کیا اس کے معجزات علمی نہیں ہیں؟ کیا اس کے عملی معجزات نہیں ہیں؟ کیا اس کی عطائیں بے شمار نہیں ہیں؟ اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر بیان نہ کیا جائے تو بیان نہ کرنے والے بھی ذمہ دار ہیں، اور وہ بھی ذمہ دار ہیں کہ جو اس میں حق ادا کر سکتے تھے مگر ادا نہ کر سکے۔ تو بس یہ، اگر انسان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے تو بہت سارے معجزات بھی ہیں، بہت سارے مسائل بھی جو امام مصطفیٰ علیہ السلام کے علمی حوالے سے بھی ہیں اور عملی حوالے سے بھی۔ امام کا زہد الگ موضوع ہے، امام کا تقوی الگ موضوع ہے، عبادت کا خلاصہ کہیے، امام کے حج الگ موضوع ہیں، امام کی نمازیں اور دعائیں قنوت کے اعتبار سے وہ الگ عنوانات ہیں، امام علیہ السلام کے خطبات الگ ہیں، امام علیہ السلام کے ارشادات و فرامین الگ ہیں، اور انہی اعتبار سے ایک روایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیونکہ آج مجھے خلاصہ کرنا ہے پورے اس عنوان کا اپنے، میں پھر ایک جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایسا اکثر ہوا کہ اگر کوئی کرم کی بھیک مانگنے رسول خدا کی خدمت میں آیا تو آپ نے اسے دروازہ حسین دکھا دیا، اور اگر کوئی علم کی خیرات مانگنے در علی ابن ابی طالب پر آیا تو آپ نے اسے حسن کا دروازہ دکھا دیا۔ تو دونوں دروازے دو بڑوں نے دکھائے، دونوں دروازے دو بڑوں نے دکھائے۔ اور یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں اس کا حوالہ تحف العقول، بہت عمدہ ترین کتاب ہے، کبھی اگر وقت میسر ہو، تحف جمائے تحفے کی، عقول جمائے عقل کی، عقل کے تحفے، ترجمہ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ انسان اگر کتاب پڑھنا شروع کرے تو آخر تک پڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ تمام فرامین معصومین جمع کیے گئے اس کتاب کے اندر، صرف فرامین ہیں کہ جو آل محمد کی بارگاہ سے کلمات حکمت بھی ہیں اور جواہر قیمتی بھی ہیں۔ ان میں سے چند باتیں، بڑا مشکل کام ہے اور بہت کم آپ کو یہ ملے گا جملہ کہ اس طرح سے کسی معصوم نے معصوم کی شخصیت کا تعارف کرایا ہو۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن، ہم چاہتے ہیں آپ سے کچھ سوالات کریں۔ علم امام حسن کا عنوان راج آخری مجلس، ہم چاہتے ہیں آپ سے کچھ سوالات کریں، آپ ان سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیے۔ ہم اسی اپنے 11 مجالس میں کچھ باتیں بیان کر چکے ہیں کہ سائل کون، اور جیسا سائل ویسا معصوم کا جواب، کبھی سائل عام انسان تو جواب عام انسان کے ذہن کے اعتبار سے، اور کبھی سائل انبیاء خدا میں یا اولیاء خدا میں، حضرت خضر علیہ السلام تو جواب اسی انداز سے۔ آج سائل کون ہے؟ آج سائل ہے باب شہر علم، اور سوال کر رہے ہیں اپنے فرزند حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، بیٹا بتائیے فمس سدادو، پہلا سوال، دس سوالات کا خلاصہ مکمل نہیں کروں گا، صرف پانچ جملے آج بیان کروں گا۔ فمس سدادو، سداد کسے کہتے ہیں؟ سین دال الف دال، یہ قرآن میں استعمال ہوا قولاً سدیدہ، سین دال یہ دال، سدید اور سداد ایک معنی میں، محکم اور مضبوط بات۔ امام فرماتے ہیں بیٹا حسن بتاؤ محکم اور مضبوط کسے کہتے ہیں؟ فمس سدادو یا بنیا، پیارے بیٹے بتائیے۔ ویسے یہ بھی روایت آپ کے علم میں رہتی ہے کہ مولا حسن مجتبیٰ جب بابا سامنے ہوتے تھے تو بہت کم بولتے تھے، اس کا مطلب بولنا کم آنا نہیں، ایسا نہیں تھا، احترام میں پدر، امت کو سکھانے کے لیے کہ حسن جیسا لخت جگر اپنے پدر علی ابن ابی طالب کے سامنے خاموش رہتا تھا۔ تو اب جب سوال کیا امام نے امام سے تو فرماتے ہیں بابا، اس کا جواب یہ، بہت آسان الفاظ بڑے خوبصورت، دفع المنکر بالمعروف۔ پوچھا مولا نے کیا ہے کہ محکم اور مضبوط کیا ہے؟ فرمایا دفع المنکر بالمعروف، منکر کو دور کرنا معروف کے ذریعے سے۔ بہت غور کیجیے گا، اب اس کو جتنا ہم کھول سکتے ہیں کھول لیں گے، بات بہت بڑھ جائے گی۔ صرف بڑی آسان سی مثالیں، عام طور پر امر بالمعروف معلوم ہوتا ہے، نہی عن المنکر معلوم ہوتا ہے، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روک دینا، برائی سے روک دینا۔ لیکن برائی سے روکنا کیسے ممکن ہوگا؟ فرماتے ہیں بہترین اور مضبوط بات یہ ہے کہ منکر کو دور کرو تو منکر سے نہیں، منکر کو دور کرو معروف سے۔ اب آئیے بہت چھوٹی سی مثال، ہزار ہاں مرتبہ آپ نے محفوظ کیا ہوا اپنے اذان میں، ایک بزرگ ہیں وضو کر رہے ہیں، ایک بزرگ ہیں وضو کر رہے، وضو میں غلطی کر رہے، اس غلطی کی اصلاح امام نے امر بالمعروف سے نہیں کی ہے بلکہ خود معروف سے کی ہے۔ امر بالمعروف اور ہے، معروف اور ہے۔ امام نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم وضو یوں کر لو، نہیں، یہ ہوتا امر بالمعروف، امام نے معروف وضو کر کے دکھایا۔ دفع المنکر بالمعروف، بہت غور کیجئے، تنقید کرنا سب کو آتی ہے اور تعمیر کرنا سب کو نہیں، کچھ کو آتی ہے۔ اگر کسی کی نماز میں اشتوا ملاحظہ کیجئے تو کوشش کیجئے کہ اس کا جواب ایسے ہو کہ اسے اندازہ بھی ہو جائے اور عزت نفس بھی باقی رہے۔ کسی کو غیبت کرتے ہوئے دیکھیں تو اس انداز سے اس کو، اس کی منکر کو دور کریں کہ معروف یعنی فضائل علی پڑھنا شروع، سلوات پڑھے محمد و آل محمد، کیوں کہ زینو مجالس حکم بے ذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ تو فمس سداد پہلا سوال تھا، جواب کیا ہے؟ دفع المنکر بالمعروف۔ پھر امام نے سوال کیا بیٹا بتاؤ کیا ہے فم المروّ، مروّت کہتے ہیں جوان مردی کو، مروّت کہتے ہیں جوان مردی کو۔ امام نے جب سوال کیا تو امام نے اپنے بابا کے سوال کا جواب دیا، بابا جوان مردی دو باتوں میں ہے، العفاف و اصلاح المال، ایک پاکیزگی ہے کردار کو اختیار کرنا، ایک اپنے مال کی اصلاح کر لینا۔ اگر کوئی جوان مرد ہے تو اس میں دونوں کمال پائے جائیں گے، ایک اس کا کردار اتنا پاکیزہ ہوگا کہ کہیں زنا کا تصور نہ ہوگا، ایک مال میں اتنی صلاحیت ہوگی کہ مال حرام با مخلوط نہ ہوگا، تو مروت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا دو باتیں ہیں، ایک عفاف، ایک اصلاح المال۔ پھر سوال کیا مولانا، بتائیے بیٹا کہ غفلت کیا ہے؟ فمل غفلت، فرمائے بابا دو باتیں، ترک کل مسجد و طاعت کل مفسد۔ غفلت کا پہلا عنوان ہے مسجد کو چھوڑ دینا۔ ابھی جہاں جہاں رضویہ سوسائٹی میں آواز جا رہی ہے، اور جن جن مومنین کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں فتوے نہ سنائیے حدیث سنائیے، تو کبھی حدیث شکل فتویٰ میں ہوتی ہے لپٹی ہوئی، تو کبھی حدیث شکل روایت میں ہے کھلی ہوئی۔ سلوات پڑھے محمد والا، پہلی بات ترک کل مسجد۔ امام فرماتے ہیں بابا کہ یہ کیا ہے سب سے خطرناک بات، غفلت کی پہلی بات کہ مسجد کو چھوڑ دینا۔ امام مجتبیٰ کے نزدیک وہ شخص غافل ہے جو مسجد میں آمد و رفت کو چھوڑ دے۔ اور پھر غافل کون؟ کہ غافل وہ وَإِطَاعَتُكَ المفسد، کہ جو کسی فساد پیدا کرنے والے کی پیروی کر لے۔ اللہ اکبر، اب آپ غور کرتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر تمام ہمارے چاہنے والے برادران مسجدوں میں رہتے، مفسد کی پیروی نہ کرتے، تو سب کے سب علماء کے محبت کرنے والے ہوتے، آل محمد سے قریب۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پھر سوال کیا امام نے، بیٹا بتائیے فمل غنا، بے نیازی کیا ہے؟ یہ سوال مولائے متقیان کا ہے، جواب امام حسن کا۔ فمل غنا، یہ غنا وہ نہیں ہے جو آواز کے معنی میں ہوتا ہے، یہ غنا غنی سے نکلا وہ لفظ۔ فمل غنا، فرمایا رزن نفس بما قسم لها وان قل وانما الغنی غنی النفس۔ امام فرماتے ہیں کہ بابا بے نیازی یا تونگری یا غنی ہو جانا، یہ نفس کا راضی ہو جانا ہے خدا کی تقسیم پر۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تقسیم اس کی قسمت میں تھوڑا ہی کیوں نہ لکھا ہو۔ ایک جملہ مجھے بڑا حسین لگتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا کے تقسیم کیے ہوئے تھوڑے سے پہ راضی ہو جاؤ تو خدا تمہارے کیے ہوئے تھوڑے سے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں زیادہ دے تب راضی ہوگے، اور عمل کی منزل میں سست دکھائی دیتے ہو۔ اب امام فرماتے ہیں بابا پہچان کیا ہے بے نیازی کی، تونگری کیا ہے؟ انما الغنی و غنی و نفس، اصل میں بے نیازی صرف نفس کی بے نیازی ہے۔ یعنی تونگر انسان نہیں ہوتا، بے نیاز انسان نہیں ہوتا، انسان کا نفس ہے۔ اور یہ بات ہم اس سے پہلے دہرا چکے کہ کبھی کبھی انسان کھانا تو کھا رہا ہوتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، مگر دل نہیں بھرتا۔ اور یہ وہی لفظ نفس یہاں دل کے معنی میں استعمال ہوگا۔ پروردگار میں تو سے پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں بابا بے نیازی نفس کا راضی ہو جانا تقسیم پروردگار پر، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر امام نے سوال کی مطلب بتاؤ فما الشح، اگر تونگری واضح ہو گئی تو بتائیے بیٹا پھر کنجوسی کیا ہے؟ شوہا کہتے ہیں کنجوسی کو۔ ارشاد فرمایا بابا کنجوسی انترا माँ फी यदई का अंतरा माँ फी यदई का शरफन वमा अनफक्ता हो अकलन। इर्शाद फरमाते हैं मौला के बाबा ये कंजूसी दो बातों में है। पहली बात कंजूसी का उन्वान ये कि इंसान के पास जो हो उसे तो शरफ समझे और जो खुदा की राह में खर्च किया हो उसे नुकसान समझे। तलफन, जो खुदा की राह में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तलफ, और आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं साहिबान अदब बैठे हुए कि तलफ का इस्तेमाल उर्दू में भी होता है। इमाम फरमाते हैं बाबा कंजूसी भी दो बातों में है कि इंसान के जो पास माल हो उसे शरफ समझे और जो राह खुदा में खर्च किया उसे तलफ समझे कि जाया हो गया। असलन कंजूस वो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो बातें आपकी खिदमत में इमाम खेल के हवाले से, और अब इमाम के एक मौजज़ा और बयान कर दूं। ऐसे तो बहुत सारे मौजज़ात हैं मेरे मौला के, कौन सी ऐसी जगह जहाँ मौजज़ा हसन ना हुआ हो। क्या दर की बात करें, क्या दीवार की बात करें। एक मरतबा मदीने मुनव्वरा में कहत हो गया, बहुत कम ये वाक़या पढ़ा जाता है, और मैं जिस किताब से पढ़ रहा हूँ रोज़ाना आपकी खिदमत में मदीनतुल माजिस दलाइलुल इमामत और इस्बातुल हुदात, कहत बढ़ गया। लोग आपकी खिदमत में आए कि मौला कहत पड़ गया, आप दुआ कीजिए अल्लाह आसमान से बारिश को नाजिल कर दे। फरमाया क्या चाहते हो, बारिश चाहते हो, पानी बरसे, चाहते हो बर्फबारी हो जाए, चाहते हो कि आसमान से मोतियों की बारिश हो जाए, जो तुम चाहते हो वो हम तुम्हें करके दिखा देते। आवाम को तो और क्या चाहिए, क्या बोला तीनों दिखा दिए। इमाम ने फरमाया शर्त ये होगी कि मोती उठाने की जहमत मत करना, कि ये मोती तुम्हारे लिए सिर्फ एक इम्तिहान है, तुम्हारे लिए अता नहीं है, अता और होती है। जब अता मेरा मौला करता था तो अंदाज ये होता था कि एक शख्स घबराया हुआ आता है मौला से, मौला मुझे दुश्मन ने देख लिया है, दुश्मन परेशान कर रहा है, आप उठ के बैठ गए। फरमाते क्या बात है, कौन दुश्मन है? कहता है मौला मुझे गुर्बत ने देख लिया है। इमाम ने 10,000 दिरहम दे दिए और देख फरमाया अगर तुम्हें फिर कभी तुम्हारा दुश्मन परेशान करे फिर चले आना हमारे पास। तो अता का अंदाज और है और एजाज का तरीका और है। इमाम दस्ते दुआ बुलंद किए, पहले बारिश हुई, बहुत गौर कीजिएगा, और अब शायद किसी दौर में साइंस इस बात को और प्रूफ कर दे कि पानी के बाद बर्फ़ बन जाना यानी ओलाबारी होना या ज़्यादाबारी होना, ओले गिरना, और उसके बाद फिर उसका मोतियों में तब्दील हो जाना। कभी हसन के हाथों से जो तरबियत शुदा थे सैयद सज्जाद, आपके हाथों का पानी तब्दील हो रहा था कभी याकूत में, कभी जबरजद में, कभी दुर में। और उन्हीं के उस्ताद हैं इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम, आपके दुआ से कभी बारिश हो। कभी बारिश हुई, कभी ओले गिरे और उसी वक्त में मोती आसमान से बरसने लगे। अल्लाहु अकबर। खुदा नसीब करे आपको जाइए इंशाल्लाह नजफ अशरफ जाइए, वादी सलाम जाइए, वादी सलाम में अगर बारिश हो जाए तो फिर तो आपको ये बात और वाजे हो जाएगी कि क्या खाके वादी सलाम का अंदाज है कि मोतियों में बदल जाती है, और मोती को फिर मोती नहीं कह रहे, दुर्र नजफ कहते हैं। अब इमाम के बारे में रावी कहता है कि बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, मोती बरस रहे हैं आसमान से, आपने हाथ बुलंद किए اور آسمان سے تارے توڑنا شروع کیے. اللہ اکبر. امام مشتبہ علیہ السلام آسمان سے ستارے توڑ رہے ہیں. تاریخ شاہد ہے, مکہ المکرمہ ہے, دوش رسالت ہے, قدم علی ابن ابی طالب ہیں. کوئی پریشان ہو جاتا ہے سن کر کہ آپ نے کیا بڑھا دیا, دوش رسالت پر علی کو بٹھا دیا, علی کو کھڑا کر دیا. کہاں مہر نبوت, کہاں اس پر لکھے ہوئے پاکیزہ کلمات, اور کہاں قدم علی ابن ابی طالب. تو پہلی بات تو جواب میں بہت آسان سی ہے, ہم نے نہیں بٹھایا. ہماری کیا مجال, جس نے بٹھایا اسے محمد کہتے ہیں, جو بیٹھا اسے علی کہتے ہیں. ہم نے کب بٹھایا؟ ورنہ بڑی اور مثال آپ کی خدمت میں جو ہمیشہ خطیب دیتے ہیں کہ قرآن پر رکھیے کوئی اور کتاب, کتاب حساب کی ہو, جغرافیہ کی ہو, اردو کی ہو, سندھی کی ہو, انگلش کی ہو, کہ قرآن کی توہین ہے. اور قرآن پر قرآن رکھیے تو توہین نہیں ہے. تو اگر محمد کے کاندھوں پر علی سوار ہوں, اتنے بلند ہو گئے. توڑنا تھا کعبے کی چھت کے بت, اور جب پوچھا رسول خدا نے کہ یا علی آپ اپنے آپ کو کتنا بلند محسوس کر رہے ہیں, تو فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں. اب کوئی پوچھے مسلمانوں سے رسول کا قد کتنا بڑا تھا, کیا آسمان تک پہنچ سکتے تھے؟ رسول خدا کے کاندھے پر کھڑے ہو کر کیا مولائے متقیان آسمان تک پہنچ سکتے تھے؟ تو یہ مولائے متقیان کا جملہ ہے, سارے مسلمان متفق ہیں کہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کسی اور کے لیے استعمال کریں تو وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن جو روایت نے استعمال کیا وہ صرف علی صلوات پڑھے محمد والے. یا تو آسمان سے تارے توڑنے کی بات مولائے متقیان نے کی ہے, یا آسمان سے ستارے توڑ کر امام حسن نے دکھایا ہے. وہ تارا توڑتے تھے, آپ کے ہاتھ میں یہاں تک آتا تھا, پھر اسے واپس چھوڑتے تھے, بالکل جیسے کوئی پرندے ہوں خوبصورت سے اڑ کر واپس اپنے مقام پر چلے جاتے تھے. اللہ اکبر. اور یہ علمی معجزہ ہے, ہم اس سے عملی سمجھ رہے ہیں وہ الگ بات, یہ ہے سب علمی معجزہ کہ انسان ستاروں پہ کمنگ ڈال سکتا ہے اگر علم اتنا بلند ہو جائے. اور اگر کوئی سراپا علم ہو جو دودھ کے بجائے علم پی پی کے بڑے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. اب تو سمجھے زمانہ کہ آسمان کے ستارے توڑنے کے لیے دوش پیغمبر کی حاجت نہیں ہے, بلکہ محمد کی دعا اتنی کامل ہے کہ حسن بتا رہے ہیں کہ بیٹا اگر زمین پہ کھڑے ہو کے ستارے توڑ لے تو پھر باپ کیسا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. علم امام حسن پر بات نہ روکتے ہوئے, انشاءاللہ پھر کبھی خدمت کا موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور خواب کی تعبیر کے عنوان کو مکمل کرتے ہوئے بہت ساری باتیں رہ بھی گئیں, اور پورے قرآن مجید میں چار خواب بیان کیے گئے تھے, پورے قرآن میں چار خواب کہ جن کی خاص طور پر وضاحت آئی. ایک سورہ یوسف, ایک سورہ انفال, ایک سورہ فتح, ایک سورہ صافات, چار سوروں میں. اور آج صرف ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور یہ آخری خواب ہے. اور کل کے بعد سے تو خواب بیان نہیں ہوں گے, آخری خواب ہے. سرکار ختم ہی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی لیے میں نے بالکل کہ الفاظ قرآن کو بالکل ایک ایک کر کے بیان کر دوں اختصار کے ساتھ. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. بتحقیق اللہ نے سچا کر دیا اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ. اب آپ تو خوب جانتے ہیں کہ حق کا مطلب کیا ہے. لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ کہ ضرور تم سب کے سب مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. آمنین اور ایسے داخل ہوگے کہ کسی پر کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا. محلقین رؤوسکم ومقصرین اور تم میں سے بعض اپنے سر کے سارے بال اتروائیں گے اور بعض تھوڑے سے بال کاٹنے والوں میں ہوں گے. لا تخافون تو تم پھر گھبرانا مت, خوف محسوس مت کرنا. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا بس خدا جانتا ہے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے. فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا بس خدا قرار دے گا اس کے ذریعے سے ایک ایسی فتح کہ جو قریب ہوگی. فتح کے دو عنوانات, ایک فتح مبین, ایک فتح قریب. نصر من اللہ فتح قریب, یہ کہ فتح مبین. انا فتحنا لکا فتحا مبینا. اختصار کے ساتھ مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول بڑی خواہش کر رہے تھے کہ جائیں عمرے کے لیے, عمرہ انجام دیں, خانہ کعبہ کا طواف کریں. بہت دن گزر گئے, تقریباً 6 سال مکمل ہو گئے ہجرت کے بعد سے لے کر اور ایک زمانہ آنے تک 6 سال مکمل ہو گئے. اللہ کا رسول نے خواب دیکھا اور اپنے خواب کو بیان کیا اصحاب کے درمیان. بھئی میں نے خواب دیکھا, اب انبیاء کا سردار خواب دیکھے, کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل پر جو ہو وہ خواب دیکھے اور خواب بیان کرے کس سے؟ کافروں سے نہیں, مشرکین سے نہیں, اپنے اصحاب سے بیان کرے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے احرام کی حالت میں. جب آپ نے اپنے خواب کو بیان کیا اور خواب کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, یعنی اللہ کے رسول بہت دل چاہتا ہے ہمارا بھی, بہت دن گزر گئے مکہ گئے ہوئے, کیونکہ مکے سے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو ترستے ہی تھے مکے کے لیے. مدینے والے بھی پریشان تھے کہ مکے کب جائیں گے, راستے کھولیں گے. جب آپ نے اپنے خواب کو بیان کیا تو ایک لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ اچھا قافلہ بنائیے, ہم چلتے ہیں, پیغمبر کا خواب ہے, چلے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو میقات ہے وہ مدینہ منورہ سے اب متصل ہے آج کے دور میں, تو اس میقات سے جسے میقات شجرہ, مسجد شجرہ کے نام سے, ذی الحلیفہ کے نام سے, یا آبیار علی کے نام سے پہچانتے ہیں, احرام باندھ دیا. وہاں سے پہنچے مکے کی طرف, روٹ پرانا والا ہے وہ روٹ جس کے راستے میں آباوا بھی آتا ہے, اور پہنچے بدر کا راستہ بھی آپ کے راستے میں, اور وہاں سے پھر آپ جب پہنچے تو حدیبیہ تک پہنچ گئے. حدیبیہ خود ایک مقام ہے کہ جہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے, ادنا الہل کے اعتبار سے. اور وہاں پہنچ کر مکے کے کافروں نے آپ کو روک دیا, ان کو انفارمیشن مل گئی کہ پیغمبر احرام باندھے ہوئے مسلمانوں کا پورا قافلہ عمرہ کرنے آ رہا ہے. حالانکہ جب کوئی احرام پہن لیتا ہے تو حالت احرام میں 24 جو محرمات احرام میں, انہیں ایک بات ہے, اسلحہ اٹھانا. میں سوچتا تھا خدا معلوم یہ شق شامل کیوں کی گئی. مجھے حدیبیہ نے بتایا کہ چونکہ وہ عمرہ کرنا تھا تو حالت احرام میں اسلحہ اٹھانا حرام قرار دے دیا گیا. اب جتنے لوگ جا رہے ہیں کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, نہ تلوار, نہ نیزہ, نہ تیر, کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود کہ خالی ہاتھ تھے، سفید احرام پہنے ہوئے امن کی علامت، پیغمبر کو داخل نہیں ہونے دیا گیا. اور اب پورا واقعہ آپ کے علم. خالی ایک جملہ، ایک صاحب کو بہت بولنے کی بیماری تھی، جس کو بخس کی بیماری ہو اس سے اور بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ خواب دیکھا تھا آپ نے، یہ ہم داخل ہو رہے ہیں. کیسا خواب تھا وہ؟ کیا ہوا خواب کا آپ کے؟ بڑی باتیں کر رہے تھے آپ تو کہ داخل ہو جائیں گے مسجد حرام کے اندر، رک گئے نا یہاں پر. اور اللہ کے رسول بغیر عمرہ کیے ہوئے، سر کے بال کٹوانے کے بعد، دم دینے کے بعد، قربانی دینے کے بعد واپس آ گئے عمرہ کیے بغیر، مگر ایک معاہدہ ہو گیا. اور اس معاہدے کے نتیجے میں صرف 2 سال کے عرصے میں، جسے خدا کہتا ہے فتح قریب، فتح مبین، پھر ایسے مکے میں داخل ہوئے کہ اب 10,000 کا لشکر تھا جو مکے میں داخل ہوا، نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی خطرہ تھا، کہ مکے کے رہنے والوں نے سارے ہتھیار ڈال دیے تھے، اب حرم ان کا تھا، یہ حرم کے تھے. تلوار پڑے محمد والے، اللہ کے رسول کا خواب. اور اب اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھے، تو اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھے تو سونے کے لیے خاص انتظامات کرے، بستر پاک اور پاکیزہ ہو، با طہارت ہو، با وضو ہو، اور فیملی اسٹائل میں جو انسان کی وہ خاص نیند ہوتی ہے، اس کے بغیر نارمل تنہائی میں اپنا بستر لگائے. اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، 3 سورہ، اور 4 وہ سورہ جو چاروں قل کہلاتے ہیں، ان کی ایک ایک مرتبہ تلاوت کرے. 7 سورے ہو گئے، 4 قل، انا انزلنا، سورہ لیل، سورہ شمس، اور اس کے بعد پھر الگ سے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے ان 7 کے علاوہ، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اس ہو جائے جس نبی کو دیکھنا چاہتا ہو، جس امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہو حالت خواب میں، اسے حالت خواب میں اس نبی یا اس امام کی زیارت خداوند عالم کی طرف سے نصیب ہوگی، خیر و برکت بھی ہوگی. کہ تلاوت صرف خواب کی نہیں ہے، برکت کی علامت بھی ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ حالت خواب میں معصوم کی زیارت کر، اللہ کے رسول کو دیکھے، تو یہ طریقہ بیان کیا گیا. اور ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں، اس کے بعد کچھ جو فرمائش کی گئی اس کو مکمل کرنا ہے. اب اگر کبھی ہم چاہتے ہیں خواب میں اپنے مدعا کو معلوم کریں، کبھی استخارہ ہوتا ہے، کبھی خواب کے ذریعے بھی اپنے مدعا کو طلب کیا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خواب میں اپنے کوئی مدعا کو معلوم کریں، تو آپ نے تلاوت کرنا ہے 6 سورتوں کی، 7 مرتبہ، 6 سورے، سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ والتین والزیتون، 3، اور 3 سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. 6 سورے مکمل ہو گئے. یہ 6 سورے پڑھنے 7 مرتبہ. اور پھر وہی طریقہ، بستر پاک ہو، دانی کروٹ پہ انسان سوئے، لباس پاکیزہ ہو، باوضو ہو، اور یا تو پہلے دن خواب میں، یا 3rd دن، یا 5th دن، یا 7th دن، اسے اس کے مطلب کو آ کر بتانے والا بتائے گا. جو چاہتا ہو سلوات پڑھے محمد والے. ये हमने किसी हद तक अपने उनवान की बहुत सारी बातों को कवर कर लिया। और अब जो सवाल मुझसे किया गया, वैसे तो आज इमाम मौसी काजिम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करना था, लेकिन वक्त का इख्तिसार भी ऐसा हो गया कि बातें समेटते समेटते सातवें इमाम के बारे में चंद बातें इंशाअल्लाह हम करेंगे, मगर पहले इस लफ्ज़ को मुकम्मल कर लें कि करबला के वाक़ियात के बाद पहला सवाल, जनाब ज़ैनब औलिया की शहादत या तबई मौत कब वाक़ई हुई। तो इख्तलाफ रिवायत के अतबार से 62 सन हिजरत में, 61 में करबला हुई और 62 में या 64 में, दो साल बयान हुआ अलग अलग, इसमें इख्तलाफ है। और फिर ये मसला कि आए बीबी की शहादत हुई है या तबाई मौत हुई है, तो तबाई मौत ज़्यादा तौर पर लोग बयान करते हैं, अलबत्त शहादत इस माना में बयान की जाती है। बहुत गौर कीजिए, बहुत छोटी सी मिसाल, आप इतनी मशहूर हदीस पढ़ते हैं ना, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, माता अगर मेरे और आप जैसे अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरें तो शहीद कहलाएं, और वो जिससे आले मोहम्मद मोहब्बत करते हों उसकी मौत को शहादत ना कहूं तो क्या कहूंगा। अलबत्त शहादत के तरीक़ेकार पर बहस हो सकती है। एक तो शहजादी जनाब ज़ैनब औलिया के हवाले से कि शहजादी करबला के वाक़ियात के बाद इस हद तक मुजमहिल थी, टूट चुकी थी, कि मैं यूँ कहूँ कि उन ताजियानों के असर ने, उस क़यामत खैस मुसीबत के असर ने, उस सर से चादर का छीना जाना था, आपको करीब कर दिया था लफ्ज़ शहादत से। या बाज़ उलमा बहुत कम कायल हुए कि शायद बीवी को जहर दिया गया था, और ये तो आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल के लिए भी मिलता है, और बहरहाल जो बहुत रोता हो उसे चुप कराने का एक ही तरीका था। और तीसरा कौल कि अब रहा मसला कि जनाब ज़ैनब औलिया की जो कब्र मुकद्दस है वो कहाँ पर है, का एक कौल मिस्र के अंदर, और मिस्र वाले कौल के एतबार से कि बहुत सख्ती करते हुए यजीद की गवर्नमेंट के दौरान ही जनाब ज़ैनब औलिया को मदीने से बाहर जाने का कहा गया, और बाकी बड़ी शिद्दत से आपको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा गया कि आप कहीं और चले जाइए, आपकी मर्ज़ी है, मक्के जाइए, कूफे जाइए, या मिस्र, कहाँ जाए आपकी मर्ज़ी है, मदीने मत आइए। क्यों कि लोगों का इतना ताल्लुक ख़वातीन का, ख़ास तौर से जो आती थी आपकी खिदमत में, और मजलिस हुसैन ज़िक्र मसाहिब सरकार सैयद उश्शौ, आपको वहाँ से शहर बदर किया गया, ये समझ लीजिए। मगर ये तारीख़ वो वाली जो मिस्र के बारे में बयान करती है कि आप गई मिस्र और वहीं पर फिर आपका वक्त शहादत वाक़ हुआ रजब की 15 तारीख को। अब रहा मसला कि शाम का जो मसला है कि शाम में आपकी कब्र मुकद्दस है, इस कौल के एतबार से जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार खुद गए थे मदीने से शाम की तरफ, आपके एक उनवान तक बड़े करीम थे, बड़े सखी थे, जब कहीं कहत पड़ता था तो आप इमदाद तकसीम करने पहुंच जाते थे, तो शाम में कहत पड़ा था और आप मदीने से इमदाद तकसीम करने शाम गए थे, और जब जनाब ज़ैनब औलिया चली अपने शोहर के साथ तो अम्मा फिज़ा चली तो घर की वो दो चार ख़वातीन जो बीबी के साथ हिसार में रहती थी वो साथ साथ चली, इसलिए सरजमीन शाम पर आपको وہ مزارات دکھائی دیتے ہیں جو جناب زینب اولیاء کے ساتھ آنے والی خواتین کے ناموں سے منسوب. یہ تاریخ کے جھروکوں سے اختصار کرتے بعد مکمل کر رہا ہوں. اب ایک سوال شہزادی کی اولاد کے بارے میں, شہزادی کی اولادیں کتنی تھیں؟ تو آپ نے صرف دو سنی ہیں, پانچ اولادیں بھی ہیں, چار بیٹے ہیں اور ایک بیٹی, ایک جناب اون, جناب محمد, ایک جناب عباس, ایک جناب علی, اور بیٹی کا نام تو ام کلثوم. جناب زینب علیا کی پانچ اولادیں خدا نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اب جناب عباس اور جناب علی, ان کے حالات ذرا مختلف ہیں کہ کس طرح شہید ہوئے. کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو ان کی اولادیں تھیں, اتنے بڑے تھے. ہاں, جناب اون و محمد کا مسئلہ بہت بہت مشہور ہے, آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم. یہ کچھ سوالوں کے انداز کے ساتھ میں نے بات کو مکمل کیا, اور چونکہ آج سفر کی 7 تاریخ ہے اور سفر کی 7 تاریخ میں ایک ایسے مولا کی یاد منائی جاتی ہے, شاید آپ کل رات سے اگر آپ نے کربلا ٹی وی کو دیکھا ہو, ملاحظہ کیا ہو, تو کل رات سے اور آج سارا دن امام حسن کا ماتم ہوتا رہا ہے. آپ اٹھائیے کتاب مفاتیح الجنان کو, شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی, اور 7 سفر کا جو تاریخی پیج کھول لیجئے, آپ کو 7 سفر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ نہیں ملے گی. اس میں اختلاف ہے, لیکن بہرحال ہمارے علماء نے اس تاریخ کو 7ویں امام کے نام سے بھی بیان کیا. تو دونوں کام کر سکتے ہیں, شب میں ماتم کریں اور دن میں ذکر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کریں. اور جب 7ویں امام کا تذکرہ آتا تو ایک عجیب بات سامنے آتی, فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اور ویسے بھی ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہو اور اس گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے, تو بچے کی ولادت کی خوشی اس موت کے غم میں کچھ دب سی جاتی ہے. ہوتا تو ہے انداز اپنے مقام پر, لیکن غم خوشی پر غالب آ جاتا ہے. ایسا شاید بہت کم کہ خوشی غم پر غالب آ جائے, لیکن ایسا بہرحال ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب شادی ہو رہی کسی کی اور وہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا, کیوں؟ کہ اماں یاد آ رہی ہیں, اماں کا انتقال ہو گیا تھا, اماں یاد آ رہی ہیں. تو خوشی کا موقع, مگر ایک لحظے کے لیے اس مقام عروس پر بھی غم غالب ہو گیا کہ نوجوان کو اپنی ماں یاد آ گئی. ہمارا سلام ہو اس امام پر جس نے اپنی جوانی کا بڑا حصہ قید خانے میں گزارا. مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. میرا مولا اس طرح قید خانے میں رکھا گیا, خدا لعنت کرے سندی بن شاہک پر, اتنی اذیت پہنچائی اس نے امام کو. جب کوئی بڑی مشکل سے کوئی مومن ملاقات کے لیے قید خانے تک پہنچائے اور اوپر روشن دان سے اندر کمرے میں صرف امام کو دیکھنے کا موقع ملا, تو جب غور سے دیکھا تو کہیں کچھ دکھائی نہ دیا. پوچھا کہ کہاں ہے میرا امام؟ غور سے دیکھو, کہیں یہاں تو کوئی دیکھتا نہیں سوائے ایک سفید چادر سی بڑی ہے. بہت غور سے دیکھ, وہی طرح امام ہے. اتنی جگہ مختصر تھی, نہ پورے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ پاؤں پھیلا کے لیٹ سکتے تھے. میرے مولا نے اس قید خانے میں دن گزارے, رونے والے, عجیب ظلم ہے. قید بھی کیا پھر زہر بھی اتنا شدید دیا کہ میرے مولا کے جسم کا رنگ تبدیل ہو گیا, اور جب جسم کا رنگ تبدیل ہوا تو ظالموں نے اس خوف سے کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ امام کو زہر دیا گیا، رونے والوں برداشت کریں گے جملہ، یہ چاہتے تھے کسی طرح سے جسم کے رنگ کو تبدیل کریں اور جو زہر کا اثر نمایاں اسے چھپایا جا سکے۔ کہتے ہیں چادر میں امام کے جسم کو اس طرح سے اذیت پہنچائی گئی، بعض کہتے ہیں امام کو تازیانے مارے گئے شہادت کے بعد تاکہ اس تازیانوں کی شدت سے جسم سرخ ہو جائے اور جو زہر کا اثر ہے جو سبز ہو گیا بدن اس کی نشانی کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ سید کے جنازے کو سیڑھی پر رکھ کے باندھا گیا اور مزدوروں سے اٹھوایا گیا، مزدوروں نے اٹھا کر بغداد کے پل کے درمیان میں ڈال دیا۔ رات کا اندھیرا ہے، میرے مولا کا جسم مقدس ہے، رونے والوں عجیب غربت ہے۔ ایک کربلا کا میدان تھا جہاں سید کا لاشا پامال کیا گیا، وہاں اور انداز تھا، یہاں میرے مولا کے جسم کو اس لیے ڈالا گیا تاکہ گھوڑے گزر جائیں، اوپر سے اونٹ گزر جائیں، لیکن خدا اپنی نشانیاں پوری کیا کرتا ہے۔ کربلا کا موضوع اور تھا، بغداد کا موضوع اور ہے۔ سواریاں رک گئیں، گھوڑے آ کے رکے، اونٹ رکے، اور ان کے سوار پریشان، کیا ہو گیا رات میں، اتنی رات میں یہ سواری آگے چلتی کیوں نہیں۔ بڑے تازیانے اپنے گھوڑوں کو مارتے تھے، چابک سے مارتے تھے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا۔ جب اتر اتر کے دیکھا مسئلہ کیا ہے، دیکھا سید کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں بغداد میں لوہار رہتا تھا، رات کے اندھیرے میں اس کے دروازے پر دخول باب ہوا، کوئی بی نقاب پہنے ہوئے آگے کہتی ہے، ارے رات میں تجھ سے کام ہے چل، ارے میرے بیٹے کی ہتکڑیاں بیڑیاں کاٹ دے۔ وہ مصیبت تھا، میں اتنا کہوں گا مولا موسیٰ کاظم، میرے مولا، ارے آپ کا جنازہ زندان سے باہر تو نکل آیا، لیکن ہائے سکینہ کا جنازہ زندان سے باہر نہ سکا۔ وہ مصیبت تھا، وہ محمد تھا۔ رونے والوں بس ایک جملہ اور سننا، قیامت کا جملہ ہے۔ ابھی ہم نے تذکرہ کیا جناب زینب کا، ہائے وہی بہن جو بھائی کو ساتھ کربلا میں آئی تھی۔ میں کہوں گا یا باب الحوائج، آپ کی کسی بہن نے آپ کے لاشے کو اس طرح نہیں دیکھا، لیکن ہائے زینب اولیاء، اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ہائے زینب اولیاء، اپنے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، جانے کے بعد کا منظر دیکھا۔ اسی لیے جب 11 محرم کو قافلہ گزارا گیا، کبھی 10 محرم کا انداز تھا، بیوی مقتل میں آئی ہے نہ پہچان سکی اپنے بھائی کی لاش کو، آگے بڑھ گئی، 2 قدم گھبرا کے پیچھے ہٹی، لاش بے سر کو اٹھایا، ٹوٹے ہوئے تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، درمیان سے لاش حسین کو لیا، سینے سے لگایا، فرماتی تھی اے بھیا کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، ارے خدا کرے زینب کی بینائی چلی جاتی، تیری لاش کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ کبھی 11 محرم کو ایسے فریاد کی ہے، وا محمد صلی اللہ علیہ ملیک السما، نانا رسول خدا، آپ پر تو آسمان کے بابائے کا درود بھیجتے تھے، آزا حسین کا نانا، یہ آپ کا حسین۔ رونے والوں جناب زینب اولیاء کا حال عجیب تھا، کربلا سے واپس آئیں تو ہیں، بازار کوفہ و شام سے ہوتی ہوئی بیوی، ہائے زندان سے واپس آئی تو ہیں، مگر حسین کا تذکرہ ایسا تھا کہ جب شام دوبارہ پلٹ کے گئیں اپنے شوہر کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ قافلہ ایک ایسے مقام پہ روکا گیا کہ جہاں تمیمی شخص کا باغ موجود تھا، اور اسی باغ میں جب آئی تھی بیوی
کٹے ہوئے سر کے ساتھ جو درخت پر امام کا سر لٹکایا گیا تھا، زینب کو زمانہ یاد آیا، آئی ہیں درخت کے قریب، لپٹ گئی ہے شجر سایہ دار، تجھے یاد تو ہوگا کہ تیری شاخ پر میرے ماجا ایک سر لٹکایا گیا تھا، ابھی حسین کہہ کے رونا شروع کیا تھا کہ باغ میں کام کرنے والے مالی میں اچانک جو حسین کے نام کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی، بیل چالیے ہوئے قریب آیا اور جناب زینب کبریٰ کے سر مقدس پر ایسا وار کیا کہ بیوی کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، واہ حسینا، آخری الفاظ تھے واہ حسینا، واہ حسینا،
اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فرش ادا بچھانے والوں کی خدمات قبول فرما. پروردگار فرش ادا بچھانے والوں کی جو حوائج شرطیہ ہیں ان کو پورا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے تمام تر اعمال صالحات کو مقبول فرما. فرش عذاب پہ آنے والے پرسہ پیش کرنے والوں کے پرسے قبول فرما. خدایا جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکے مالک، ہمیں روز قیامت امام مجتبیٰ کی شفاعت نصیب فرما. اس عشر مجالس کے واسطہ پروردگار اب آئندہ سال عشرے کے آنے سے پہلے پہلے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. تمام اہل ظلم کو نیست و نابود فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجائے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.